کلاب ہو چکی تیار مولا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین بارث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صلوات الله حضرات محترم اور عزاداران سالار شہیداں تشیع اور شیعت صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک پورا سفر ہے۔ تشیع کی ابتدا بعثت سے ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ قافلہ غدیر کے میدان تک پہنچا ہے، وہاں سے یہ قافلہ آگے بڑھا تو یہ قافلہ کربلا کے میدان تک پہنچا اور اب یہ قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہی چار الفاظ گویا تشیع کی حقیقت بھی ہیں اور تشیع کا خلاصہ بھی ہیں۔ شاید آپ ان چار الفاظ کے علاوہ کوئی پانچواں لفظ اضافہ نہیں کر پائیں گے اگر کوئی تشیع کا خلاصہ آپ سے معلوم کرے، نہ ہی کسی لفظ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی لفظ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بعثت، غدیر، عاشورہ اور ظہور، ان چار الفاظ پر حقیر نے ایک جگہ گفتگو کی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ گفتگو تکرار نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ حضرات وہاں موجود تھے اور نہ ہی وہ گفتگو یہاں تکرار کرنا چاہتا ہوں۔ بس چند جملوں میں، شاید ایک سے دو منٹ میں خلاصہ بیان کر کے بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ تشیع پورا سفر ہے، یہ سفر بعثت سے شروع ہوا ہے اور ظہور پر تمام ہوگا۔ یہ قافلہ جو بعثت سے بڑھا ہے، ظہور پر یہ قافلہ رکے گا۔ اس قافلے نے درمیان سے دو میدانوں سے ہو کر گزرنا ہے، ایک میدان میدان غدیر ہے اور ایک میدان میدان کربلا ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو میدان ہیں جو تمام تر تشیع کو بچانے والے ہیں، اور یہ دو میدان اور دو دو پہ ایک غدیر کا میدان اور غدیر کی دو پہر اور ایک کربلا کا میدان اور کربلا کی دو پہر یہ دو میدان اور دو پہر اب ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہ قافلہ کربلا سے نکل چکا ہے اور ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے توجہ چاہتا ہوں اب ہم درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں یہ قافلہ ظہور کی طرف جا رہا ہے یہ قافلہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرے گا چونکہ یہ قافلہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اگر کوئی اس قافلے میں شامل ہو جائے تو اس قافلے کی چاندنی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی اس قافلے کو چھوڑ کر چلا جائے تو پھر بھی یہ اپنے مقصد تک پہنچ کر رہیں گے توجہ چاہتا ہوں اگر اب یہ ظاہر ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے مگر آپ فرض کر لیجیے اگر اصحاب امام حسین علیہ السلام امام حسین تک نہ پہنچتے تب بھی امام حسین کربلا کو ویسے ہی برپا کرتے کہ جیسے کربلا برپا کرنے کا حق تھا اصحاب امام حسین کی وجہ سے کربلا کی حقانیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کیونکہ امام امام ہیں امام اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور اگر کوئی نہ ہو تب بھی امام اپنا کام کر لیں گے اگر تم نے کمال تک پہنچنا ہے تو تم ہی امام بتانا ہوگا امام تمہارا انتظار نہیں کریں گے اور یہی ساری چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام راستے بھر کہتے ہوئے گئے ہیں سب کو بلاتے رہے تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ جب سب جمع ہو گئے تو شب عاشور چراغ بجا کے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ کوئی بات سمجھ میں مولا اگر بھیجنا ہی ہے تو ان سب کو بلایا کیوں تھا کبھی کسی کو بلا رہے ہیں کبھی کسی کے یہاں قاصد بھیج رہے ہیں کبھی کسی کو پیغام بھیج رہے ہیں اور کبھی خود جا کر لے آ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے اور جب سب جمع ہو گئے شب عاشور تک یہ لشکر تیار ہو گیا تو چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ کیا وجہ ہے مولا اگر بھیجنا ہی تھا تو بلایا کیوں تھا اور جب سب آ گئے تو اب چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ نہ یہ کہ چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ بلکہ راستہ بھی دکھا رہے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان سے راستہ جا رہا ہے یہاں سے چلے جاؤ نہ یہ کہ راستہ دکھا رہے ہیں بلکہ بہانہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے حسین کو چھوڑ دیا تو بہانہ بھی دے دیتا ہوں میرے کسی گھر والے کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں بھاگ کر آ گئے تو بتا دینا کہ میں امام حسین کے گھر والوں کو بچا کے لایا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں مولا اگر یہی سب کرنا تھا تو بلا کیوں رہے تھے اور جب سب آ گئے تو اب چراغ بجا کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ شاید وہی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں امام یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے حسین کربلا برپا کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اگر تم نے کمال تک پہنچنا ہے تو تمہیں حسین تک آنا ہوگا یہ سارے اصحاب چونکہ کمال چاہتے تھے لہذا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ ہو گئے اور پھر ایسا کمال ملا ہے کہ تاریخ میں ایسا کمال کسی کو نہیں ملا اور اب یہ قافلہ جو کربلا سے نکلا ہے یہ ظہور کی طرف جا رہا ہے اور یہ جملہ دوبارہ عرض کر دوں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جنگ شروع کی تھی جنگ تمام نہیں کی تھی یہ جنگ ظہور پر تمام وہ جو چاہتا ہوں اب ہم اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں جس جملے پر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا جو اگلا جملہ ہے جو گفتگو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا وہاں یہ بات نہیں کر پائی آپ کے سامنے کر رہا ہوں عزیزان گرامی اس قافلے کی طرف سفر نہیں کرنا بلکہ اس قافلے کی طرف ہجرت کرنی ہے توجہ چاہتا ہوں یہی آیت میں ذکر ہوا ہے سفر اور ہجرت میں فرق ہے امام حسین نے چاہنے والوں سے یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ امام کی طرف سفر کریں بلکہ امام نے چاہا تھا کہ وہ امام کی طرف ہجرت کریں آج بھی کامیاب وہ نہیں ہے جو سفر کرے کامیاب وہ ہے جو ہجرت کرے سفر اور ہجرت میں کیا فرق ہے سفر میں انسان جا کر واپس آ جاتا ہے
مگر ہجرت میں انسان جا کر رہ جاتا ہے۔ امام یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھتک آؤ تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، مجھتک آئے ہو تو مجھتک رکنا ہوگا، تب جا کر تمہیں کمال ملے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم آیت میں ذکر کر رہے ہیں، انی مہاجر الی ربی، میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ ہجرت کا لفظ ہے، نہیں ہے کہ انی مسافر الی ربی، میں اپنے اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، نہیں، مسئلہ سفر کا نہیں ہے، مسئلہ ہجرت کا ہے۔ حسین کی طرف سفر نہیں، ہجرت کی جاتی ہے، اور جو ہجرت کرے گا وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔
عظمت محمد و آل محمد کے بلند ہے صلوات،
من کانا، یہی پر مارا تھا، من کانا بادلا موجتہ سینا وموطلا علی لقاء اللہ فلیرق المعنا، جو بھی اپنا خون جگر اللہ کی راہ میں بہا سکتا ہے وہ سفر نہیں ہجرت کرے ہمارے ساتھ، کوچ کرے ہمارے ساتھ، کوچ ہجرت کا معنی دے رہا ہے، فلیرحل معنا وہ کوچ کرے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ سفر صرف سفر مادی نہیں ہے، سفر مانوی ہے۔ یہ قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری میں چلا ہے وہ ابھی مقصد تک پہنچا نہیں ہے، یہ قافلہ ابھی بھی سفر کر رہا ہے، اور اس قافلے تک سفر نہیں ہجرت کر کے پہنچنے جو چاہتا ہوں۔ ہجرت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی کے ساتھ ملحق ہو جائے، جبکہ سفر میں ایسا نہیں ہوتا۔ سفر میں کچھ یہاں ہے اور کچھ وہاں ہے، انسان یہاں سے نکلے گا، وہاں جائے گا، پھر یہاں پلٹ کر آئے گا، چونکہ کچھ یہاں ہے، چونکہ توجہ یہاں ہے، چلا بھی جائے تو یہ توجہ واپس یہاں لے آئے گی۔ مگر حسین کی طرف سفر نہیں، ہجرت کرنی ہے، اپنا کچھ بھی یہاں چھوڑ کر لانا، اپنا سب کچھ لے کر آنا، اپنی جان لے کر آنا، اپنا مال لے کر آنا، اپنی اولاد لے کر آنا، اپنی توجہات لے کر آنا، اور جو بھی حسین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اس کو چھوڑ کر آنا، پھر واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، فکر، سب کچھ ہماری طرف لے کر آنا کہ واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہی معجزے حسین ابن علی نے راستے بھر کیے، یہی معجزے کیے، لمحے بھر میں امام نے سامنے والے کو اس قابل بنایا ہے کہ اس نے سب چھوڑ دیا، سب چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، امام نے کیا کیا، یہ ساری باتیں رہ گئی۔ لمحے بھر میں کیسے کیسے افراد تیار کیے، وہب قلبی کو تیار کیا، لمحے بھر میں کہاں کھڑا ہوا تھا وہب اور کہاں پہنچا دیا وہب، زہیر عثمانی کو تیار کیا، کہاں کھڑے ہوئے تھے زہیر، کہاں پہنچا دیا امام، حر یزیدی کو تیار کیا، کہاں کھڑا ہوا تھا حر، کہاں پہنچا دیا امام۔ تین طرح کے افراد ہیں ہمارے سامنے، بعض لوگ وہ ہیں، یہ بات میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا مگر بات آگے سن لیجیے، بعض لوگ وہ ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، نہیں جانتے حقیقت، بعض لوگ جاہل نہیں ہوتے، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ نہ جاہل ہوتے ہیں نہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ غافل ہوتے ہیں۔ امام کو اتفاق سے راستے میں تینوں طرح کے افراد ملے، ایک شخص وہ ہے جو حقیقت نہیں جانتا۔ اب یہاں پر یہ جملہ اور عرض کر دوں، جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل ہے جو جاہل ہے مگر یہ جانتا ہے کہ جاہل ہے، اس کے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلے پر وہ جاہل ہیں اور ایک مرحلے پر وہ عالم ہیں۔ منطق میں، لوجک میں یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں، ایک مرحلے پر وہ جاہل ہیں اور ایک مرحلے پر وہ عالم ہیں۔ جاہل ہے کہ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس جاہل سے بات کرنا آسان ہے۔ مگر ایک اور جاہل ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے اور اس بات میں بھی جاہل ہوتا ہے کہ جاہل ہے، نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، یہ جملہ ہر جگہ کہہ دیتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، بزرگ گائد کرنے ممنون مشکور، جوانوں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، نصیحت کہیے جو بھی کہیے چھوٹے بھائیوں سے، کبھی بھی کسی سے بحث کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھیے کہ یہ کون سا والا جاہل ہے، جو پہلے مرحلے کا جاہل ہو اس سے بحث کیجیے چونکہ وہ مان جائے گا، جو دوسرے مرحلے کا جاہل ہے اسے کبھی بھی بحث نہیں کیجیے، وہ آپ کا وقت بھی ضائع کرے گا اور مانے گا بھی نہیں، اور نتیجے میں آپ ہی کو دوسرے روڈ پر آئے گا۔ عملی زندگی میں ہزاروں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ تو بہرحال امام کو تینوں طرح کے افراد ملے ہیں، بعض افراد وہ ہیں جو نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، امام جانتے ہیں کہ نہیں جانتا مگر آ سکتا ہے، امام وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے واقف ہوتا ہے، جو چاہتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے، بات پر بات ہے مگر یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، تاکہ یہ بات اور اچھے طریقے سے روشن ہو جائے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا، یہ دونوں ہدایت کے معنی ہیں، لوگ ابھی معنی میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا، دونوں میں فرق ہے، جو آپ کا اپنا نہ ہو اور وہ آ کر آپ سے راستہ پوچھے تو آپ راستہ دکھاتے ہیں بس، چونکہ وہ ہمارا نہیں، کوئی غیر ہے، کوئی نا آشنا ہے، کوئی نا شناس ہے، آپ نے اسے راستہ دکھا دیا، لیکن اگر کوئی اپنا آ جائے تو آپ اسے صرف راستہ دکھاتے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے ہیں۔ پہلی ہدایت عام ہے، دوسری ہدایت خاص ہے، ہدل للناس وہدل للمتقین، قرآن مجید میں یہ ہے نا، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کس کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے، ٹکراؤ ہے، پیراڈاکس ہے، کچھ عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، آیت سے آیت ٹکرا رہی ہے جبکہ ٹکرا نہیں رہی آیت، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، جو بھی آئے گا قرآن اسے راستہ دکھائے گا، لیکن اگر کوئی اپنا آ جائے، جو چاہتا ہے، اگر کوئی قرآن سے مانوس ہو کر آئے، اگر کوئی قرآن سے انس رکھتا ہو تو قرآن صرف راستہ نہیں دکھائے گا بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچائے گا۔ بہت ساری باتیں حاشیے چھوڑ رہا ہوں، جوان جا کر تحقیق کریں، باب تحقیق کھلا ہوا ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ دکھائے بس، مگر امام کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ راستہ دکھائے، امام کی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ پکڑے اور منزل تک لے جائے، نبی راستہ دکھاتا ہے، امام لے جاتا ہے۔ ہزار مرتبہ سنا ہوا ہے جملہ ہے مگر اس زاویے سے سن لیجئے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جملہ سنا ہوا ہے، انی اعلم بطرق السماوات منہ بطرق الارض، سنو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں تمہیں اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرانے آیا تھا، تم زمین سے چپتے ہوئے، میں تمہیں زمینوں سے بلند کر کے آسمانوں تک لے جانے کے لیے آیا تھا، تم بلند ہو، پہلے آسمان پر آؤ، پھر دوسرے عالم تک جاؤ، پھر تیسرے عالم تک جاؤ، یہاں تک کہ عالم الہی سے مل جاؤ۔ اور امام یہ سفر ایسا نہیں کہ امام ہمیں راستہ دکھا کر ہٹ جاتا ہے، جو چاہیے ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں راستہ دکھا کر خود راستے سے ہٹ جاتا ہے، نہیں، امام اس عالم سے اترتا ہے اور ہمیں لے جاتا ہے۔ اب یہ ساری علم کلام کی بحث ہے، جو ظاہر ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بزرگ کوئی چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھ گئے، مگر جوان جا کر کم سے کم تحقیق تو کرے، امام اس عالم کو چھوڑ کر نہیں آئے گا، اس عالم کو لے کر آئے گا، ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور ہمیں ساتھ لے جائے گا، جو ساتھ جانا چاہے، چونکہ تیں یہ نہیں پایا کہ امام معجزے سے کسی کو بلند 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 تم بلند ہونا چاہو گے تو ہم تمہیں بلند 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 اور اگر تم بلند ہونا نہیں چاہتے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بچہ آپ کی آغوش میں آنا چاہے تو آپ اسے آغوش میں لینے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ جھکتے اس لیے ہیں کہ تاکہ اسے بلند کر دیں۔ امام بھی یہی کرتا ہے، امام جھک جاتا ہے ہماری خاطر تاکہ ہمیں بلند بلند تاکہ ہمیں بلند کریں۔ امام اس عالم کی مخلوق ہے ہماری خاطر اس عالم میں آئے ہیں۔ ظاہراً یہ علامہ علی چاند جوادی صاحب کا جملہ ہے کہ ان کے لیے تیر کھانا آسان تھا، ان کے لیے پتھر کھانا آسان تھا، کانٹوں پر چلنا آسان تھا، مگر اس عالم نور کو چھوڑ کر اس عالم میں آنا بہت مشکل۔ وہ عالم نورانیت، وہ عالم نور، مگر انہوں نے ہمارے خاطر یہ بھی کیا، اس عالم کو چھوڑ کر اس عالم میں آ گئے تاکہ ہمیں بلند کریں گے۔ وہ جو چاہتا ہوں یہ اگر مقدمہ سمجھ میں آ گیا، امام صرف راستہ نہیں دکھاتا، امام منزل تک لے جاتا ہے۔ راستے میں تین طرح کے لوگ ملے، یہ بات چل رہی تھی، بعض لوگ وہ تھے جو نہیں جانتے تھے، چونکہ امام جانتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہدایت پا سکتا ہے، اگر وہ خود نہیں آ پا رہا تو امام خود جا کر لے آئے۔ عجیب ہے یا نہیں؟ عجیب سی بات، خود جا کر لے آئیں گے۔ بعض ایسے افراد ہیں، اگر آپ امام کے سفر میں دیکھیں کہ امام نے قاصد بھیجے ہیں، تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ، بعض جگہوں پر امام خود گئے، جیسے اس مقام پر جو میں نے عرض کیا ہے، نہیں جانتے کون جناب وہب قلبی، نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے، مگر جان جائیں تو آ جائیں گے۔ امام خود گئے ہیں جناب وہب قلبی، دیکھا ہے کہ خیمہ لگا ہوا ہے، جناب وہب قلبی کی والدہ قمر موجود ہیں خیمے میں، 9 دن ہوا ہے شادی کو، زوجہ کا نام ہے ہانیہ، یہ ہانیہ وہ خاتون ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی ہیں، ظاہراً واحد خاتون جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی ہیں وہ ہانیہ ہیں۔ امام خود گئے، اس وقت جناب وہب قلبی اور ہانیہ نہیں ہیں، اور جا کر دیکھا کہ جناب قمر جو وہب قلبی کے والدہ ہیں موجود ہیں۔ قمر نہیں جانتی مگر امام جانتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ یہ خون کربلا آ سکتا ہے، چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کوئی مشکل کوئی پریشانی تو نہیں؟ قمر نے کہا کچھ نہیں، کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے، ایک مشکل ہے، کیا یہاں پانی نہیں؟ کہ پانی نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کے پشت پر آئے، نیزے سے زمین کھولی، پانی نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام نے ایسا کیوں کیا، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ امام کوئی نشانی چھوڑنا چاہتے ہیں، کہ اگر قمر بتانا بھول جائے تو یہ چشمہ بتائے کہ کوئی آیا تھا۔ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ دور ہی آگے چلے تھے کہ جناب وہب قلبی اور جناب ہانیہ پہنچ گئے۔ وہب قلبی نے پوچھا، اماں یہ کیا ہے، مسیحی ہیں عیسائی ہیں وہب قلبی، اماں یہ کیا ہے، کیا ہے، کون آیا تھا یہاں پر؟ بیٹا کوئی اللہ کا ولی آیا تھا، اب میں تو نہیں جانتی کون ہے، ایسا لگتا تھا کوئی اللہ کا ولی ہے۔ کہاں ہے اماں کا، دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ توجہ چاہتا، جب یہ عرض کر رہا تھا، یہ قافلہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا، یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا، اگر تم نے پہنچنا ہے تو خود پہنچو۔ امام اپنا کام کر کے چلے گئے، اب وہب قلبی نے خود پہنچنا ہے، اور اگر وہب قلبی پہنچ گئے تو امام لے جائے گا، اور وہب قلبی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، لمحوں میں۔ کہ اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کہ لمحوں پر اتنی توجہ کیوں دے رہا ہوں؟ جناب وہب قلبی آئے ہیں، آ کر پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں؟ امام نے بتایا میں آخری نبی کا بیٹا ہوں۔ کہ کون آخری نبی؟ جن کی بیٹی فاطمہ ہے؟ کہ جی ہاں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، قافلے میں شامل ہوئے، اپنی والدہ کو بھی لے کر گئے، اپنی زوجہ کو بھی لے کر گئے کہ پیچھے کچھ رہ نہ جائے، چلے گئے۔ یہ وہ ہیں کہ جو حقیقت نہیں جانتے تھے، امام نے حقیقت پہچنوائی، قافلے میں شامل ہو گئے۔ بعض ایسے تھے جو حقیقت جانتے تھے مگر غلط فہمی کا شکار تھے، جیسے جناب زہیر عثمانی۔ عثمانی کون لوگ ہیں؟ کوفے میں بسنے والے کچھ افراد ہیں، بہت ہی خلاصہ کا نرس کر رہا ہوں، کوفے میں رہنے والے کچھ افراد ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ ثالث کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ جاہل نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ چونکہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ لوگ امیر المومنین کو قاتل سمجھنے لگے ہیں۔ یہاں ایک جملہ اور کر دوں، حالات حاضرہ کے مطابق عزیزان گرامی، دشمن ہر زمانے میں تین کام کرتا ہے، اور عجیب کام ہے کہ آج بھی یہ تینوں کام کر رہا ہے، چوتھا کوئی کام نہیں ہے۔ چہرے بدلے ہیں، طریقے نہیں بدلے۔ بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے ہیں وہ تائید کروا دے تو ممنون مشکور ہوں بعد میں۔ سب سے پہلا کام دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط بنا کر پیش کرتا ہے۔ عوام پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے، عوام سادی سی عوام جو حقیقت نہیں جانتی پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا۔ لیکن جو پروپیگنڈے کی زد میں نہ آئے دشمن، اس کے لیے اگلا طریقہ کار اپناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، حقیقت نہ بولنا، حقیقت بولے تو یہ مشکل پیش آ سکتی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ڈراتا ہے۔ جو خاص ہوتے ہیں، خاص افراد معاشرے کے، خاص افراد ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، عوام، خاص اور اخص۔ عوام، عوام سے اوپر جو کچھ شعور رکھتے ہیں، خواص، اور خواص سے اوپر جو بہت زیادہ جانتے ہیں، پسے پردہ جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اخص۔ اگلے مرحلے پر خاص لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے دشمن ڈراتا ہے۔ تیسرے مرحلے پر دشمن خریدتا ہے، خریدے جا رہے ہیں لوگ یا نہیں، بک رہے ہیں لوگ یا نہیں، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا۔ بہرحال جناب زہر قلبی، جناب زہر عثمانی کے لیے پروپیگنڈا ہوا ہے۔ جناب زہر عثمانی زہر ابن قین امیر المومنین کو خلیفہ ثالث کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ زہر ہماری طرف آ سکتا ہے، بس غلط فہمی کا شکار ہے، اور امام کی ذمہ داری ہے کہ اب اس غلط فہمی کو دور کریں۔ جناب زہر امام سے بچ کر چل رہے ہیں، چونکہ غلط فہمی کا شکار ہے، غلط فہمی ہے جبھی تو دور چل رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ امام کا سامنا نہ ہو۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب زہر مجبور ہو گئے، اپنا خیمہ امام کے خیمے کے سامنے لگایا، اور سارا واقعہ سنا ہوا ہے، ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پہلا لقمہ اٹھایا ہے کہ آ کر قاصد نے آ کر کہا کہ زہر تمہیں امام نے بلایا ہے۔ زہر نے لقمہ رکھا اور بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ زوجہ نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو سارا راستہ بچ کر چلا ہوں، یہاں مجبور ہو گیا، کہ زہر تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے احسان ہیں کربلا والوں پر۔ اس مقام پر خواتین مردوں سے آگے نکل گئے، اس سفر میں خواتین مردوں سے آگے ہیں۔ اور کتنی ایسی خواتین ہیں جن کے نام آتے ہیں، ایک نام میں نے لیے۔ اس کے بعد جناب زہر قلبی آئے ہیں، بس تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ جب جناب زہر عثمانی گئے ہیں خیمے میں تو پریشان تھے، اندر کیا بات ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، جب باہر نکلے ہیں تو بہت ہی مطمئن تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ رہی ہے، جب تک غلط فہمی کا شکار تھے پریشان تھے، جب امام نے غلط فہمی دور کر دی تو مطمئن ہو گئے، امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو نہ جاہل ہے، حقیقت جانتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار نہیں، غافل ہے، غفلت کا شکار ہے۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ وہ آ سکتا ہے لہذا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے۔ کیسے جھنجھوڑے ضمیر کو؟ ابھی کتنی ساری بحثیں ہیں جو یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت تمام ہو رہا ہے تقریباً۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، کسی نے کہا اللہ اکبر، کیا ہوا یہاں تکبیر کیوں؟ کہا دیکھو ہمیں نخلستان نظر آ رہا ہے۔ کہا یہاں تو کوئی نخلستان نہیں ہے، قریب جا کر دیکھا تو جناب حر اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، اور کہنے لگے کہ یا حسین آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ حر نہیں جانتے کہ حسین کون ہے، جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حر غلط فہمی کا شکار ہیں، سب جانتے ہیں۔ جب امام نے فرمایا ہے کہ حر جا کر اپنی نماز جماعت پڑھ لو، ہوں اپنی نماز جماعت پڑھ لیتے ہیں، تو کہنے لگے نہیں، نماز تو آپ ہی کے ساتھ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حر جانتے ہیں کہ حسین کون ہے۔ اور اس کے بعد جب امام جانے لگے، سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، امام جانے لگے، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا اور امام نے فرمایا سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ سن لیا آپ نے؟
تاریخ نے لکھ دیا.
امام مجسمہ اخلاق ہے, امام اخلاق کا مجسمہ ہے. ان کے گھر سے لوگ اخلاق سیکھا کرتے ہیں, ان کے گھر سے آداب نکلتے ہیں, اور آج یہ حور کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں سکلت کا امو کا یا حور, حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس مقام پر ایک جملہ کہہ دوں, عزیزان گرامی, یہ جملہ میں نے کہا تھا مگر یہاں تکرار کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, علم کلام میں یہ بات بیان ہوتی ہے, امام کبھی بھی, خاص طور پہ جوان اس پر تحقیق کریں, باب تحقیق کھلا ہوا ہے, خاص توجہ کے ساتھ سنیے گا, کوشش کروں گا کہ الفاظ سادہ استعمال کروں جتنا سادہ ہو پائے. امام کبھی بھی متاثرانہ عمل نہیں کرتا بلکہ مؤثرانہ اقدام کرتا ہے. امام کبھی بھی کسی سے متاثر ہو کر کچھ نہیں کرتا, امام ہمیشہ مؤثرانہ اقدام کیا کرتا ہے. مثال دے دوں دونوں کی, اور معلوم ہے آپ کو یہ کیا ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اپنی صفت کو, اہل بیت کو اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے. مثال دے دوں, وہاں بھی یہی مثال دی تھی کہ موسم بدلنے سے آپ کی جو طبیعت ناساز ہو رہی ہے, آپ موسم سے متاثر ہو کر آپ کی طبیعت ایک عکس العمل دے رہی ہے, اسے کہتے ہیں متاثر ہونا. اللہ کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا. اگر تم نے یہ کر دیا تو اللہ یہ کر دے گا, نہیں. تم نے اللہ کو غضب دلا دیا تو اللہ یہ کرے گا, نہیں. اللہ غضبناک نہیں ہوتا. اللہ کے غضبناک ہونے کا مطلب کچھ اور ہے, وہ ساری باتیں یہاں بیان نہیں کروں گا. اللہ متاثر نہیں ہوتا, مؤثر واقع ہوتا ہے. وہ جب چاہے ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے. وہ تم ہو جو متاثر ہو جاتے ہو, اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. یہی بات میں استفادہ کر رہا ہوں. اہل بیت نے تاریخ میں جو بھی کیا ہے کچھ بھی متاثرانہ فعل نہیں ہے بلکہ مؤثرانہ اقدام ہے. کہیں پر بھی اگر غضب میں آئے ہیں تو کسی کے غضب میں آنے کی وجہ سے عکس العمل نہیں دیا بلکہ اس عکس العمل سے چونکہ تاریخ میں ایک اثر رونما ہونے والا ہے لہذا یہ کام دیا. ایک مثال دوں گا, بات واضح ہو جائے گی. بات سمجھانے کے لیے تاریخ ایک واقعہ دوں تاکہ جناب حور کی ساری بات سمجھ میں آ جائے, ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے جناب سیدہ کا دل توڑ دیا ہے, دل توڑا ہے. اب چاہتے ہیں کہ آ کر جناب سیدہ سے معافی مانگیں اور جناب سیدہ انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے. بیان کرنے والوں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جناب زہرا, جناب سیدہ غضب ناک ہیں لہذا انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گویا جناب زہرا, جناب سیدہ متاثر ہو گئی ہیں, انہوں نے غضب دلایا ہے, غصہ دلایا ہے, بی بی غصے میں آ گئی ہیں. اب کو جو کام کر رہی ہیں وہ متاثرانہ ایک عمل ہے. اپنے غصے کا اظہار, سادہ لفظوں میں غصے کا اظہار کرنا چاہ رہی ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی نے غصہ دلا دیا, میں نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا, اس نے وہ مؤثر واقع ہوا ہے, میں متاثر ہوں. اب جو میں غصے کا اظہار کر رہا ہوں متاثرانہ عمل ہے. گویا جناب سیدہ نے جو کام کیا ہے اپنے غصے کا اظہار ہے اور انہیں اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا سہارا لیا اور پھر امام واسطہ بنے اور یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ سیدہ پہلے سلام کیا تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا, اور بیان کرنے والوں نے کہا چونکہ غضبناک ہیں تو غصے میں جناب سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا, نہ یہ کہ یہ کیا بلکہ ہم ان سے اپنے منہ کو موڑ لیا. بیان کرنے والوں نے یہاں بھی یہی بیان کیا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کر دیا جناب سیدہ نے کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے لہذا اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہوں. لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, بات اتنی سادہ نہیں ہے. جناب سیدہ کا یہ عمل صرف ایک متاثرانہ عمل نہیں ہے بلکہ منہ موڑ لینا مؤثرانہ اقدام ہے. کیا کیا جناب سیدہ نے؟ اپنے ایک منہ موڑنے سے قیامت تک کے لیے تاریخ میں مؤثرانہ اقدام پیش کیا ہے کہ اگر کبھی بھی تاریخ میں یا آنے والے مستقبل میں حق اور باطل تم پر روشن نہ ہو, حق اور باطل مخلوط ہو جائے اور تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، تو بس یہ دیکھ لینا کہ سیدہ نے کس سے منہ موڑا ہے اور کس کی طرف رخ کیا ہے، کہ جس سے سیدہ نے منہ موڑا اس سے رضائے الہی نے منہ موڑا، اور جس کی طرف سیدہ نے رخ کیا اس کی طرف رضائے الہی ہی شامل حال ہے۔ آپ نے دیکھا جناب سیدہ کا منہ موڑنا متاثرانہ عمل نہیں، تاریخ میں مؤثرانہ اقدام ہے۔ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنا عمل پیش کیا ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی گمراہ نہ رہ جائے۔
صرف غصے کا اظہار نہیں ہے
بلکہ جناب سیدہ نے ہدایت کی ہے آنے والی نسلوں کی، اور ہدایت متاثرانہ اقدام ہے، مؤثرانہ اقدام ہے، متاثرانہ عمل نہیں ہے۔ امام حسین کے لجام فرش پہ ہاتھ رکھا بیان کرنے والوں نے کیا کہ امام نے فرمایا سکلت کا اموں کا یا ہور ہو تیرے ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ صرف متاثرانہ عمل نہیں ہے بلکہ مؤثرانہ اقدام ہے۔
کیسے؟
یہی وہ جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر سوچنے پر مجبور ہوا کہ حسین کون ہے۔ ہر کے لاشعور میں احترام سیدہ موجود تھا، امام نے یہ جملہ کہہ کر یہ احترام ہر کے لاشعور سے نکال کر ہر کے شعور میں پیش کیا، اور ہر کے لیے مؤثرانہ اقدام کیا۔ گویا یہ آخری عمل ہے کہ اگر ہر اس سے بھی تم ہدایت نہ پاؤ تو تم پر ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں، اور یہی وہ جملہ تھا کہ جس نے جناب ہر کی ہدایت کی ہے۔ سوچتا رہا ہر کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اب تک ہر یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین اور یزید دونوں کو لے کر چل سکتے ہیں، شب عاشور تک ہر یہ سمجھ رہا تھا۔ احترام تو ہر کا لاشعور سے شعور میں آ گیا، مگر ہر یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین اور یزید کو لے کر چل سکتی ہیں۔ شب عاشور ہر یہ سمجھ گیا کہ حسینیت ایک الگ راستہ ہے، یزیدیت ایک الگ راہ ہے، یہ دو راستے کبھی مل نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد جب ہر امام تک آئے تو جو چاہتا اللہ رے کون سمجھے گا امام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ بحثیں منابر سے کیوں نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کا سب سے زیادہ اہم موضوع معرفت امام ہے، امام کو لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ امام کون ہے۔ پہچانیں گے تو جائیں گے نا، پہچانیں گے تو امام کی طرف قدم بڑھائیں گے، پہچانتے نہیں کہ امام ہے کیا، چونکہ امام کی ظاہری صفات پر بات ہوئی ہے بس۔ امام کا وہ باطنی عمل، امام کتنا چاہتا ہے، امام کتنی محبت کرتا ہے، امام کیسے ہدایت کرتا ہے، یہ ساری باتیں تو ہم نے بیان ہی نہیں کی۔ کس طرح سے آپ دیکھیں اب کتنا عجیب ہے، امام نے بھرے میدان میں ہر کی ماں کا نام لیا، ایسا ہی ہے نا، ہر کو بھول گیا مگر امام کبھی بھولتا نہیں۔
توجہ چاہتا ہوں،
یہ جو بھولنا ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ جو ایک قول ہے وہ یہ کہ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان یعنی بھولنا، چونکہ انسان بھول جاتا ہے لہذا انسان کو انسان کہتے ہیں، اور یہ بھولنا نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ اگر کسی ماں کا خدا نہ کرے جوان بیٹا مر جائے، اگر ماں اپنے جوان بیٹے کا غم نہ بھولے تو جی نہیں سکتی، پروردگار نے بھولنے جیسی طاقت دی تاکہ یہ ماں بھولے اور زندگی گزارے۔ تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، مگر یہ بحث بھی علم کلام میں آتی ہے کہ امام کبھی بھی نہیں بھولتا، امام کچھ بھی نہیں بھولتا، اپنے علم سے استفادہ کرتا ہے وقت پڑنے پر، مگر امام کبھی بھولتا نہیں ہے۔ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بات مقدمہ کیوں بنایا ہے، ہر تو بھول گیا کہ امام نے ہر کی ماں کا نام بھرے مجمع میں لیا تھا مگر امام نہیں بھولا۔ جب بھی کوئی شخص آیا ہے اور اس نے آ کر امام سے اجازت چاہیے تو امام نے اسے روکا ہے، اجازت نہیں دی، فوراً اجازت نہیں دی، تھوڑا رکے ہیں امام، لیکن جیسے ہی جناب ہر آئے ہیں اور آ کر توبہ پہلے توبہ کی ہے کہ مولا کیا توبہ کرنے کا کوئی راستہ ہے، امام نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر جناب ہر کو اجازت دے دی۔ کیوں سب کو روکا جناب ہر کو نہیں روکا؟ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ ہر اتنا شرمندہ تھا کہ اگر امام اسے شہید ہونے کی اجازت نہ دے تو شرمندگی سے مر جائے گا، امام ہر کی پیشانی پر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جب ہر شہید ہو کر زمین پر گرے ہیں, جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر تو بھول گیا امام نہیں بھولے, پھر بھرے مجمع میں ہر کی ماں کا ذکر کیا اور کہنے لگے سمت امو گیا ہر, ہر تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا. اب اس چیز کو صاف کر رہے ہیں, ہر تم تو بھول گئے مگر حسین نہیں بھولتا. کہنا چاہ رہے ہیں ہر میں مجبور ہو گیا تھا کہ تمہاری ماں کا نام لوں, کیونکہ واحد راستہ کہ جس کے ذریعے سے تم ہدایت پا سکتے ہو یہی ہے, لیکن ہر تمہاری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا ہے. وَأَنْتَ حُرٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تم دنیا میں بھی آزاد تم آخرت میں بھی آزاد, تم دنیا میں بھی ہو تم آخرت میں بھی ہو. بس ختم کرو یہاں پر اپنی بات کو, کتنا عجیب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفر جو کربلا سے چلا ہے, البتہ سفر تو بہت پرانا ہے, یہ قافلہ جو کربلا پہنچنے کے بعد اب چل رہا ہے ظہور کی طرف, آواز دے رہا ہے حل من ناصر, اگر کان کھلے ہو تو آواز آ رہی ہے حل من ناصر. کربلا, توجہ چاہتا ہوں بس اس جملے پر, بات تمام کر کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں, کربلا ماضی کا افسانہ نہیں ہے, مستقبل کی منصوبہ بندی ہے. جو قافلہ آگے بڑھا ہے کوئی جو اس قافلے میں شامل ہو جائے, آواز آ رہی ہے حل من ناصر, آج بھی آواز آ رہی ہے, کاش وقت ہوتا تو بیان کرتا, ختم کر رہا ہوں بات کو. حل من ناصر, کوئی ہے جو اس قافلے میں شامل ہو جائے, شامل ہونے والے شامل ہو رہے ہیں, ہم بہت دور رہ گئے, ہم بہت دور رہ گئے, مگر شامل ہونے والے شامل ہو رہے ہیں. کتنے ہیں جو شامل ہو کر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, کتنے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. یہ قافلہ بڑھ رہا ہے, حسین نے ہمیشہ کے لیے نقش روشن کر دیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے, یہاں آ جاؤ یا یہاں. کیسی, میں ہر جگہ جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے, تو شاید پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں, حسین ابن علی نے کیسا عمل کیا ہے, ہم نے مقتل اس زاویے سے پڑھائی نہیں ہے. اگر ہم زاویہ بدل کر مقتل خانی کریں تو کتنے نئے گوشے ہمارے سامنے ہیں, کس طرح سے کربلا سجائی ہے حسین ابن علی نے, پہلے اصحاب کو بھیجا ہے, پھر اپنوں کو بھیجا ہے, پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ترتیب رکھی ہے, ترتیب رکھی ہے امام نے, پہلے کس کا خیمہ ہوگا, اس کے بعد کس کا خیمہ ہوگا, آخر میں کس کا خیمہ ہوگا, اس کے پیچھے خندق ہوگی, یہ سب امام کا طریقہ کار ہے. امام ہیں جو کربلا بنا رہے ہیں, اور امام نے جس طرح سے کربلا کو ترتیب دیا ہے, آخر میں اپنی آخری حجت کو پیش کیا, آخر میں اپنی آخری حجت کو پیش کیا. کیوں کیوں, امام دو معجزے لے کر گئے ہیں کربلا, دو معجزے. اگر کوئی کہے کہ کربلا میں امام کا معجزہ کیا ہے, تو آپ کہیے دو معجزے, ایک معجزہ کربلا کے لیے کام آیا, ایک معجزہ شام کے لیے کام آیا. یزید نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے ہوئے ہیں کربلا, دو جاسوس ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ سارا واقعہ لکھیں گے کہ جو کربلا میں ہو رہا ہے. کہ یزید کہتا ہے کہ دیکھو کربلا میں جو کچھ ہو رہا ہے, عمر ابن سعد جو کچھ لکھ رہا ہے, تم دونوں کا کام یہ ہے کہ دیکھتے رہو کہ صحیح لکھ رہا ہے یا غلط, اور جب واقعہ تمام ہو جائے تو آ کر مجھے خبر دے دینا تاکہ میں دیکھوں صحیح لکھ رہا ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں. کہ وہ لکھتے ہیں کہ دو محرم کو حسین پہنچ گئے, اور چار محرم کو یہ ہو گیا, اور پانچ محرم کو یہ ہو گیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. دو جاسوس ہیں, یہ جاسوس کربلا میں رہے امام کی شہادت سے کچھ دیر پہلے, یہ کربلا سے نکل گئے, اور انہوں نے اپنے آپ کو شام پہنچایا, دو سے تین دن میں یہ شام پہنچ گئے. یزید نے پوچھا کہ کیا ہوا, جو کچھ لکھا ہوا ہے نامے نکالے, یہ سب لکھا ہے ناموں میں, یہ بتاؤ کہ یہ یہی ہوا ہے کربلا میں یا کچھ اور ہوا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں سچ, عمر ابن سعد نے جھوٹ لکھا ہے یا سچ لکھا ہے. ان دونوں نے کہا کہ جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. یزید نے کہا ٹھیک ہے, یہ بتاؤ جیتا کون, میں یا حسین. انہوں نے کہا یزید تو ہار گیا حسین جیت گیا. کیا مطلب, کیا مطلب, تم کہتے ہو جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, اس کے مطابق حسین کا سارا گھر شہید ہو چکا ہے, حسین بھی شہید ہو چکے ہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ حسین جیت گئے ہیں میں ہار گیا ہوں. ان دونوں نے کہا یزید تو جیت رہا تھا مگر آخر میں حسین علی اصغر کو لے آئے. اب یہ بچہ گواہی دے گا کہ تو قصوروار ہے.
ایک معجزہ کربلا کے لیے، ایک معجزہ شام کے لیے۔ شام کیسا عجیب شہر ہے، الشام الشام الشام، کتنے سال لوگوں کو امیر المومنین کے بخ میں پروان چڑھایا گیا ہے۔ کوفہ اور شام میں فرق ہے، کوفہ اور شام کے حالات میں فرق ہے۔ کوفے والے ڈر کے کر رہے تھے، شام والے بغض میں کر رہے تھے۔ بغض ہے جو نکالا جا رہا تھا۔ اور اسی حال میں جب یہ قافلہ شام کے دروازے پر پہنچا ہے، کچھ جملے سننا پڑھ دینا ہمارے لیے بہت ہی ایک عادی سی چیز ہو گئے ہیں۔ زینب شام کے دروازے پر پہنچی ہے۔ کون شام؟ کے جو شام زینب اور زینب کے ماما کا دشمن ہے۔ اب زینب شام کے بازار میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو کہنے والوں نے کہا کہ ابھی زینب کو شام کے بازار میں داخل نہ کرنا، ابھی بازار سجا نہیں ہے، ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ اور جب بازار سج گئے، دربار سج گیا، تو پھر کہنے لگے اب زینب کو شام کے بازاروں میں داخل کرو۔ کتنا عجیب ہے جملہ۔ مقتل نے لکھا ہے جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا ہے تو کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی لکڑیاں پھینک رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا۔ امام سجاد کے جملے ہیں کہ آگ میرے امامے میں لگ گئی، میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے، میں آگ بجھا نہیں پایا، یہ آگ میرے سر تک پہنچ گئی۔ اب کیسے پڑھوں یہ جملے، میں بہت سارے جملے چھپا رہا ہوں، نہیں پڑھ پاؤں گا۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا، تھوڑی سی منظر کشی کر رہا ہوں، بہت ہی دبے الفاظ میں کھل کر بیان نہیں کر پاؤں گا۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، زینب کھڑی ہوئی ہے، سارے بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک رسی میں سب کو باندھا گیا ہے، سید سجادوں کو سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں، سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ ظلم کر کے کہتا ہے کاش بدر والے ہوتے۔ اور اسی عالم میں کہنے والے نے کہہ دیا کہ یزید اس بچی کو میری کلیجی میں دے دے۔ غضب ہو گیا یہاں پر، بچی پھپھی کے دامن سے لپٹ گئی، پھپھی بیٹھ ہو گئی تھی، اب کیا کلیجی میں بھی جانا ہوگا؟ مقتل کے مطابق یہ مصیبت بہت سخت مصیبت ہے علی بیت کے لیے، اور جہاں پر بھی سخت مصیبت ہوئی ہے وہاں امام کے سر نے معجزہ دکھایا ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں اس مقام پر سر حسین نے معجزہ دکھایا، اپنی بند آنکھوں کو کھولا اور چاروں طرف بی بیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، لیکن جب یہ آنکھیں زینب کی طرف آئی تو زینب کو ہور ہور کے دیکھنا شروع کر دیا۔ شاید کہنا چاہتی ہیں زینب تمہارا شکریہ۔ انہیں زندان میں قید کر دیا گیا، یہ وہ منظر تھا کہ جس کے بعد بچی بیمار ہو گئی، حسین کی یتیمہ بیمار ہو گئی، ایک مرتبہ بچی خواب سے بیدار ہوئی اور کہنے لگی پھپھی اب باپ، ابھی بابا آئے تھے، سمجھ گئے اہل بیت کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، رونے لگے اہل بیت۔ یزید کی نیند میں خلل پڑا، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہ یزید بچی باپ کو یاد کر رہی ہے، کہنے لگا حسین کا سر بچی کی آغوش میں دے دو۔ جملہ کہوں، اگر کسی بچی کا باپ مر جائے تو اس کے باپ کی ہر چیز چھپا لی جاتی ہے، کہ بچی اگر اس چیز کو دیکھے گی تو باپ کو یاد کرے گی، مگر شام کے زندان میں حسین کا سر یتیمہ کی آغوش میں دے دیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مقتل لکھتا ہے بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ کچھ جملے کہے ہیں من ذی الذی خذب باپ دمائے، بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا؟ من ذی الذی قطع وریدیک،
بابا کس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹا؟ منزل لگی آئی تمنی اللہ سے کرے سنی بابا اس کمسنی میں کس نے یقین کیا؟ یہ جملے کہتے کہتے بچی سو گئی۔ زینب آگے بڑی نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل کا بندوبست کیا گیا، شام کی کچھ عورتوں کو بلایا گیا۔ ایک عورت زینب کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی بی بی یہ بتاؤ بچی بیمار ہے؟ کہنے بچی بیمار تو نہیں، ہوا کیا ہے؟ کہ بچی کے جسم پر نیلے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کہ بچی بیمار نہیں ہے، راستے پر کبھی کوئی تماشا مار دیتا تھا، کبھی کوئی تازیانہ مار دیتا تھا۔ جنازہ تیار ہوا، سید سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا۔ عجب نہیں کر بلا کر اتر کے کہا بابا علی اظہر کا لاشا بھی اٹھایا تھا، مگر بابا تو علی اظہر کو آپ نے دفنایا تھا، ہاتھ میں اپنے گھڑیاں تو نہیں تھی نا، گلے میں تو آپ کو نہیں تھی نا بابا، بہن کو دفن کر رہا ہوں، ہاتھوں میں پیڑیاں ہیں، پاؤں میں پیڑیاں ہیں، مجھے نہیں معلوم کیسے برداشت کیا۔ آخری جملہ قافلہ رہا کر دیا گیا، اہل بیت نے کہا اب رہائی کی تمنا نہیں ہے۔ جسے رہائی کی تمنا تھی وہ بچی گھٹ گھٹ کو مر گئی۔ حکم امام ہوا، زینب ہماری میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ قافلہ آگے بڑھنے والا ہے، ایک مرتبہ زینب نے ہماری کی چادر کو اٹھایا، ہماری کے پردے کو اٹھایا، شام کی عورتوں کو بلایا اور کہنے لگی عورتوں تم میں میرے ساتھ جو